أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو تمام دنیا کے مذاہب کا خلاصہ اور ان کی جان ہے. مذہب خواہ قدیم ترین ہو یا اسلام جو آخری صورت میں ظاہر ہوا, ان سب میں اگر کوئی قدر مشترک ہے تو وہ یہی ہے, لا الہ الا اللہ. اور اسی لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو افضل الذکر بھی فرمایا. جتنے بھی ذکر ممکن ہیں خدا تعالیٰ کی یاد کے جتنے بھی طریقے سوچے جا سکتے ہیں, ان میں سب سے زیادہ بہتر, سب سے شاندار, سب سے زیادہ خوبصورت یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے, قرآن کریم کی متعدد آیات اس امر پر روشنی ڈالتی ہیں کہ یہی کلمہ ہے جو ہمیشہ سے ہر مذہب کی جان رہا ہے. اس کے معنی پر جتنا بھی غور کیا جائے مزید گہرائیاں دکھائی دینے لگتی ہیں. اور عملاً میں نے غور کر کے دیکھا ہے کہ اس میں تمام مذاہب کی تمام سچائیاں پائی جاتی ہیں. اس مضمون کو آپ کریدتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں تو در حقیقت کلمہ توحید کا مضمون پھیلتا چلا جاتا ہے, وسیع ہوتا چلا جاتا ہے, گہرا ہوتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ ہر مذہب کی ہر تعلیم کا خلاصہ یہ کلمہ بن جاتا ہے. انہی معنوں میں ایک مرتبہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اس پیغام کو سن کر حضرت ابو ہریرہ باہر گلیوں میں نکل کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے یہ منادی کرنی شروع کر دی کہ اے لوگوں مبارک ہو, جنت کی کنجی مل گئی. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ کو فکر پیدا ہوئی کہ لوگ اس کلمہ کے سچے مفہوم کو سمجھے بغیر, اس خوشخبری کی گہرائی کو پائے بغیر سطحی طور پر کلمے سے چمٹ کر سمجھیں گے کہ وہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں. تو وہ اسی طرح پکڑ کر ان کو گھسیٹتے ہوئے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور کہا یا رسول اللہ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس طرح کہو, آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا تھا. تو اس پر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لوگ اس سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے. تو آپ نے حضرت ابو بکر حضرت ابو ہریرہ کو منع فرما دیا کہ اس کا اس طرح اعلان نہ کرو جس طرح تم کرتے پھر رہے تھے. لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات درست تھی, یہ اس میں تو کوئی شک نہیں. وقتی طور پر ایک مصلحت کے خاطر اس کا اعلان تو منع فرما دیا, مگر قیامت تک کے لیے وہ اعلان دنیا میں گھومتا پھر رہا ہے. ابو ہریرہ کی بات تو لوگ بھول جائیں گے, اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی, لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تو بھلائی نہیں جا سکتی. یقیناً یہ ایک دائمی سچائی ہے اور اس میں گہری حکمت کا راز ہے. من قال لا الہ الا اللہ ودخل الجنہ, اس کا ایک پہلو یعنی جھوٹے خداؤں کی پرستش کا جو پہلو ہے اس کے متعلق میں ایک دفعہ کچھ حصہ مضمون کا بیان کر چکا ہوں. اب میں ایک اور پہلو سے متعلق جماعت کے سامنے اس مضمون کو رکھنا چاہتا ہوں جو قرآن کریم کی ایک آیت سے جس کی نشاندہی ہوتی ہے, اور وہ آیت در حقیقت اسی کلمہ کی ایک تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. اس طرح کلمے میں ایک انکار اور ایک اثبات شامل ہیں. انکار جمع کی صورت میں ہے اور اثبات واحد وحدت کی شکل میں. تمام خداؤں کا انکار, ہر قسم کے خداؤں کا انکار, ہر طرز کے, ہر امکانی خدا کا انکار, مگر ایک اللہ کا اقرار. تو توحید پہلے سب کو کی نفی کر دیتی ہے, اور جب کچھ باقی نہیں رہتا تو پھر خدا کے وجود کا اثبات آپ کے سامنے اس طرح پیش فرماتی ہے کہ اور کچھ بھی نہیں, صرف ایک خدا ہی رہ گیا ہے. وہی مضمون اس آیت میں بیان ہوا ہے ایک اور پہلو کے لحاظ سے. مَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, جو طاغوت کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, اس کا حال یہ ہوگا کہ گویا اس نے ایک مضبوط کڑے پر ہاتھ ڈال دیا ہے, نہ وہ ہاتھ چھوٹنے والا ہے نہ وہ کڑا ٹوٹنے والا ہے, اور پھر اس سے اس کی جدائی کبھی نہیں ہوگی. یہ جو عظیم الشان خوشخبری ہے موحد کے لیے, اس کا آغاز طاغوت کے انکار سے ہوتا ہے. اگر طاغوت کا کوئی پہلو باقی رہ جائے تو پھر اس نیک انجام کی کامل یقین کے ساتھ خوشخبری نہیں دی جا سکتی. یہ خوشخبری اپنی ذات میں یہ پیغام رکھتی ہے کہ اگر تم نے طاغوت کا انکار کر کے پھر خدا پر ایمان, اگر تم طاغوت کا انکار کر کے پھر خدا پر ایمان لائے ہو تو یہ اس کا لازمی نتیجہ ہوگا, اور اگر تمہارے طاغوت کے انکار میں کوئی کمی رہ گئی, کوئی رکھنے رہ گئے, تو پھر اسی پہلو سے تمہارے انجام کے اوپر بھی خطرات کے سائے پڑ سکتے ہیں. طاغوت کا لفظ توجہ طلب ہے. طاغوت کا لفظ جس مادے سے بنا ہے اس میں سرکشی, حد سے بڑھ جانا, ظلم, تعدی, یہ ساری باتیں شامل ہیں. اور طاغوت کا لفظ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی. اس لیے اس میں ہر قسم کی شیطانی طاقتیں شامل ہو جاتی ہیں, اور جس طرح لا الہ میں جمع کے معنی شامل ہیں, بلکہ کلیتاً ہر قسم کے خدا کا انکار لازم قرار دیا گیا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے, اسی طرح طاغوت نے بھی ہر قسم کی ان شیطانی طاقتوں کو, ان شیطانی تحریکات کرنے والے ان وجودوں کو شامل کر لیا جو امکانی طور پر ہو سکتے ہیں, یعنی عالم امکان میں جن کا وجود ممکن ہے وہ سارے اس میں شامل ہو گئے. تو انکار جمع کا ہے یہاں بھی, اور اقرار صرف اللہ کا. وہ کون سی طاغوتی طاقتیں ہیں جن کا انکار ہے, اس کا مضمون اس کے لفظ کے معنی میں شامل ہیں. ہر وہ شخص, ہر وہ دوست, ہر وہ دشمن, ہر وہ فلسفی, ہر وہ شخص, وہ ذات, وہ تصور جو انسان کے دل میں کسی قسم کی کجی پیدا کرے, اسے سرکشی پر آمادہ کرے, اسے حد سے تجاوز کرنے کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے, صراط مستقیم سے ہٹا کر کجی کی طرف لے جائے, ہر ایسی طاقت کو طاغوت کہتے ہیں. بس طاغوت کا انکار بہت ہی اہم ہے, اور جب تک طاغوت کا انکار نہ ہو اللہ کے ایمان کے تمام مثبت نتائج ظاہر نہیں ہو سکتے. اسی حد تک وہ مثبت نتائج خام رہ جائیں گے, ان میں کوئی نہ کوئی خلا رہ جائے گا, کوئی کمی باقی رہ جائے گی, جس حد تک انسان کا تعلق کسی طاغوت سے باقی رہے گا. اس مضمون کو جماعت احمدیہ کے لیے بڑے بہت گہرائی میں سمجھنا ضروری ہے, اور ہر قسم کے طاغوتی خیالات کو دل سے مٹانا, ہر ایسے شخص سے تعلق توڑنا جو قومی وحدت کے خلاف किसी किस्म के वसवसे पैदा करता हो और जिसका आखिरी नतीजा तगा बनता हो, तगव बनता हो, यानी बगावत करना, इन्हराफ करना, हद से बढ़ना। कुरान करीम ने इस मजमून को एक और पहलू से भी बयान फरमाया है और वो ये है कि तगा करने जिन लोगों ने तगा का जुर्म किया, यानी जो बगावत में, सरकशी में मुलव्वस हुए और तागूत के ताबे चले, उनकी सजा उनकी अपनी तागूती हरकतों के नतीजे में उनको मिलती है और उनकी सजा का नाम भी यही रखा गया है। चुनांचे समूद का जिक्र करते हुए कुरान करीम फरमाता है कि उनको फअहलिकू बित्तागिया, वो अपनी सरकशी के जरिए सजा पा गए। यानी उनके लिए जो सजा मुकर्र हुई थी वो ये थी कि हद से बड़ा हुआ अजाब, ऐसा अजाब जिसका बयान मुमकिन ना हो, यानी इस हैरत अंगेज तौर पर वो इस कदर तुगयानी दिखा रहा हो, इस कदर जोश दिखा रहा हो कि उसको ये कह सकते हैं कि हर हद लांघ चुका है। तो कौमें जिस किस्म के जरायम करती हैं तागूत की गुलामी में, बैन ही वैसे ही अजाब उनके लिए मुकद्दर होता है जो दरअसल उनके आमाल की एक दूसरी शक्ल है। बस जो लोग तुगयानी के मुर्तकिब होंगे वो तुगयानी के जरिए तबाह किए जाएंगे। चुनांचे कुरान करीम ने हजरत नूह की कौम को भी जब हलाक फरमाया तो उसका नक्शा इस तरह खींचा, फलम्मा तगल माओ, लम्मा तगल माओ, जब पानी ने सरकशी दिखाई। इसका मतलब यह है कि जो कौमें खुदा के खिलाफ सरकशी दिखाती हैं उनका जुर्म यह होता है कि अदना होकर अपने आका के खिलाफ उठ खड़ी होती हैं। और कुरान करीम से पता चलता है कि सारी कायनात को इंसान के गुलाम के तौर पर पैदा फरमाया गया है, इंसान के लिए मुसख़्खर फरमाया गया है। तो देखें कैसा खूबसूरत जवाब है उनकी सजा का कि फिर जो तुम्हारे गुलाम हमने बनाए थे हम उनको तुम्हारी गुलामी से आजाद करते हैं, उनको तुम्हारे खिलाफ उठा देंगे, तुम्हारे खिलाफ बगावत करने पर आमादा करेंगे। तुमने अपने आका की के खिलाफ बगावत की और तुम्हारे आका ने जो गुलाम तुम्हें बख्शे थे वो तुम्हारे खिलाफ उठ खड़े होंगे। पानी भी तुगयानी के तौर पर इस्तेमाल होना दरअसल उसी लफ्ज तागुस से निकला है जिसका मफहूम है सरकशी करना। तो फिर पानी बजाय इसके कि तुम्हारे लिए रहमत बनकर बरसता वो सरकशी के तौर पर उठ खड़ा होगा और सरकशी के साथ उठ खड़ा होगा और तुम्हें हलाक कर देगा। इस मजमून को सूरह नूह में ही इस तरह भी बयान फरमाया है कि जब वो नूह ने उनसे कहा था कि अगर तुम खुदा ताला की अतात करोगे तो पानी तुम्हारे लिए रहमत का पानी बन के बरसेगा। बस पानी अपनी जात में इंसान की गुलामी भी कर सकता है और इंसान के खिलाफ बगावत करके उस पर गालिब भी आ सकता है। इसी तरह कायनात की तमाम कुव्वतें ऐसी कौमों से बागी हो जाया करती हैं जो खुदा से बागी हो जाए। बस तागूत के लफ्ज में बहुत ही गहरी हिकमतें हैं, इसको समझना चाहिए। जिस किस्म की सरकशी को इंसान करता है उसी किस्म की सजा वही सरकशी उसके लिए मुहैया कर देती है। आज की दुनिया में इसकी मिसाल एड्स की बीमारी है। जिस मैदान में आज मगरबी दुनिया ने खुदा के खिलाफ बगावत की है खुली खुली, जिन्सियात के मजमून में उन्होंने हर हद को तोड़ दिया है और ऐसी खुली बगावत है कि उनके रेडियो, उनके टेलीविजन, उनके अखबारात बेहयाई में हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। और उसी मैदान में इनकी सजा के सामान इस तरह मुहैया किए गए कि उस जिनसी ताकतों ने उनके खिलाफ बगावत कर दी है। जहां से वो लज्जत ढूंढना चाहते हैं वहां से उनको अजाब मुहैया किया जा रहा है। बस ये मजमून कोई मामूली मजमून नहीं है, बहुत ही इसमें गहराई और बहुत ही वसत है। हर इंसान जिस किस्म की रूहानी बगावत में मुबतला होगा, जब वो हद से बढ़ जाएगी तब उसकी सजा मुकद्दर होगी। यहां इस मजमून का भी जवाब, इस सवाल का भी जवाब आ जाता है कि क्यों हर जुर्म के वक्त इंसान पकड़ा नहीं जाता, क्यों कौमें इब्तदा में ही नहीं पकड़ी जाती। इस लफ्ज में ये मजमून दाखिल है कि जब कोई हद से बढ़ जाए तब उसकी सजा का वक्त होगा और फिर सजा हद से बढ़ जाएगी। बस कौमों को उनके उनकी जुर्म की ताकतों, उनके इस्यान की ताकतों के मुताबिक मोहलत दी जाती है और गुनाहों की हैसियत से खुदा ताला की तकदीर में कुछ हदें मुकर्रर हैं। जो कौमें हैं वो हदें फलांग जाती हैं, फिर उनकी सजा का दौर शुरू होता है और वही चीज़ें जिनमें उन्होंने हद से तजावुज इख्तियार किया होता है उनके खिलाफ उठ खड़ी होती हैं और उनके खिलाफ फिर तजावुज इख्तियार करती हैं। ये एक आम जजा और सजा का मजमून है जो सारी कायनात में जारी और सारी दिखाई देता है। इस पहलू से जमात अहमदिया के लिए इसमें बहुत से गौर करने के मौके और इससे इबरत हासिल करने के मौके हैं। हमने बहुत लंबे अरसे तक बनी नौ इंसान की खिदमत करनी है। हमारा काम ये नहीं कि एक ही नस्ल में अपने मकसद को हासिल कर जाएं, बल्कि हमारे मकसद का हुसूल नस्ल बादा नस्ल जिस तरह झंडे मुंतकिल किए जाते हैं इस तरह अगली नस्लों में मुंतकिल होता चला जाएगा। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हर नस्ल अपने मतलूब के करीब तर होती चली जाए, दूर न हटने लगे। इस आला और अजीमुशान मकसद के हसूल के लिए जो जिसका दायरा एक नस्ल पर नहीं फैला हुआ बल्कि मुसलसल बीसियों नस्लों तक फैला हुआ है, उतनी ही ज्यादा मेहनत, उतनी ही ज्यादा तवज्जो, उतनी ही ज्यादा हिकमत और मनसूबे के साथ काम करने की जरूरत है। बस हमें मौजूदा नस्लों को हर किस्म की तुगयानी से पाक करना चाहिए, खुदा ताला के रजा के सामने सर झुकाने पर आमादा करना चाहिए। इस मजमून को बच्चों को, बड़ों को समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि कौमें हमेशा इस तरह हलाक हुआ करती हैं और तुम्हारे सामने एक हलाक होने वाली बात कौमों की तकदीरें बन रही हैं, उनके नकूश उभरते चले जा रहे हैं, तुम क्यों इनसे नसीहत नहीं पकड़ते। जहां तक पाकिस्तान के हालात का ताल्लुक है, इस आयत पर गौर करते हुए उस मुल्क, इस बदनसीब मुल्क का ख्याल आना एक तबी अमर बन चुका है, क्योंकि हर पाकिस्तान जाकर वहां से आने वाला ये इंतहाई दुख भरी और तकलीफ दे कहानी सुनाता है कि हर दफा जाने पर हमें वहां तो यानी बड़ी हुई दिखाई दी है। हर शोबा जिंदगी से अमन कुल्लियतन उठ चुका है, शराफत दिन ब दिन मिटती और गायब होती चली जाती दिखाई देती है और बेहयाई, जुल्म, ज्यादती, हर किस्म का की बगावत जो दीनी कदरों से हो या आम इंसानी कदरों से हो वो ज्यादा जोर मारती हुई दिखाई देती है, ज्यादा सरकश होती हुई दिखाई दे रही है। इसकी तफसील बड़ी दर्दनाक है और बड़ी भयानक है। रहम मिटता चला जा रहा है कौम से और जुल्म बढ़ता चला जा रहा है। कराची में जो पीछे वाकयात हुए उनमें 5 नौजवानों को पहले बहुत ही खौफनाक अजियतें दी गईं उनको बांधकर, उसके बाद उनको एक कार में जो गालिबन उन्हीं की थी उसमें बंधा हुआ बिठाकर कार को आग लगा दी गई और डॉक्टरों की रिपोर्ट यह है कि वो जिंदा थे इस हालत में और उस आग से जल कर मरे हैं। यहां तक इस जुल्म से कौम को झटका लगा है कि मुख्तलिफ रहनुमाओं ने बयान दिए हैं कि ये तो कोई मुसलमानी नहीं, تعجب کی بات یہ ہے کہ یہاں پہنچ کر ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ مسلمان ہی نہیں. وہ ساری مناظر جو بالآخر یہاں تک قوم کو پہنچا گئیں, وہ ہر منزل غیر مسلمان ہونے کی دلیل تھی. وہ ہر منزل بتا رہی تھی کہ تمہارا قدم اسلام سے غیر اسلامی طاقتوں کی طرف ہے, ایمان سے طاغوتی طاقتوں کی طرف اٹھ رہا ہے, اور دن بدن تم طاغوت کے غلام ہوتے چلے جا رہے ہو. رشوت ستانی کا تو یہ عالم ہے, ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ جب میں کراچی پہنچا تو مجھے جلدی لاہور پہنچنا تھا, اور وہاں ہوائی جہاز کے ٹکٹ بھی نہیں ملتے جب تک یا پہلے تعلقات نہ ہوں یا بہت پہلے سے نہ خریدے گئے ہوں یا آپ غیر معمولی زیادہ قیمت ادا نہ کریں. اور گاڑی کا یہ حال ہے کہ وہ ٹکٹ جو 120 روپے کا مہیا ہوتا تھا, انہوں نے کہا جب میں نے کوشش کی کہ مجھے کسی ذریعے سے مل جائے تو صاف انکار ہو گیا کہ سارے ٹکٹ بک چکے ہیں, کوئی گنجائش نہیں. پھر مجھے کسی نے کہا کہ بیوقوف نہ بنو, کلی ٹکٹ بیچتے ہیں, آپ 600-700 روپیہ ان کو دیں تو آپ کو ٹکٹ مل جائیں گے. تو بجائے اس کے کہ کھڑکیوں پہ ٹکٹ مل رہے ہوں, وہاں اسٹیشن کے کلی ٹکٹ بیچتے پھرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے بتایا کہ 120 روپے کا ٹکٹ, غالباً 120 کا ہی بتایا تھا, وہ 650 روپے میں میں نے مجبوراً خریدا. جس قوم کا یہ حال ہو چکا ہو, ظاہر بات ہے کہ ایک ہی اس کا نتیجہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ قوم اپنی سب حدیں پھلان چکی ہے. اتنے رخنے پڑ چکے ہیں ان میں کہ دن بدن اور زیادہ پھٹتے چلے جا رہے ہیں. بعض دفعہ رخنے پڑنے کی تصویر اتنی تیزی سے بنتی ہے کہ آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی, پھر اس کو سلو موشن میں دکھانا پڑتا ہے. بعض دفعہ اتنی آہستہ بن رہی ہوتی ہے یا اتنے وسیع پیمانے پہ بن رہی ہوتی ہے کہ بیک وقت انسان اس کو آنکھ اس کا اندازہ نہیں کر سکتی, پھر اس کو تیزی کے ساتھ اکٹھا کر کے دکھانا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا شاید کہ بعض دفعہ گولی لگنے سے جو شیشے پھٹتے ہیں ان کو معلوم کرنے کے لیے کہ کس طرح پھٹے تھے, بہت ہی آہستہ رفتار کے ساتھ اس تصویر کو دہراتے ہیں. پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت گولی لگی تو پہلی درزیں کہاں کہاں پڑی تھیں, پھر کیا رخنے ظاہر ہوئے, پھر کس طرح شیشہ پھٹنا شروع ہوا, کیونکہ بہت تیزی سے واقعہ ہو رہا ہوتا ہے, اس کو آہستہ کر کے دکھانا پڑتا ہے. پاکستان کا اس وقت یہ حال ہو چکا ہے کہ یہاں تیزی سے بھی ہو رہا ہے اور اتنے وسیع پیمانے پہ بھی ہو رہا ہے کہ نظر سندھیا جاتی ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہر سطح پر رخنے پڑ چکے ہیں اور مزید پڑتے چلے جا رہے ہیں, اور اس قوم کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم سے یہ کیوں ہو رہا ہے. ان کی تاریخ میں, جو قریب کی تاریخ ہے, جو سب سے بڑا تاریخی کارنامہ سر انجام دیا گیا وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار تھا, اور قومی سطح پر انکار, ایک ایسا انکار تھا جس کے متعلق آج تک تمام علماء کہتے چلے جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ طاغوت کا انکار تھا, اور توحید سے وابستہ ہونے کے لیے, امت کو ایک کرنے کے لیے یہ انکار ضروری تھا. جہاں تک قرآن کریم کے مضمون کا تعلق ہے, فی ذاتے ہی یہ بات غلط قرار نہیں دی جا سکتی کہ طاغوت کے انکار کے بغیر ایمان کامل میسر نہیں آ سکتا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن طاغوت کے انکار, اگر واقعتاً طاغوت کا انکار ہوا ہو تو جو ایمان نصیب ہوتا ہے اس کی تصویر قرآن کریم نے یہ کھینچی ہے, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها, وہ ساری قوم ایک وجود بن جایا کرتی ہے جو ہر قسم کی طاغوتی طاقتوں کا انکار کر دیتی ہے اور پھر ایمان لاتی ہے, اور اس طرح توحید سے چمٹ جاتی ہے کہ اس کے لیے اس سے الگ ہونا ممکن ہی نہیں رہتا. ہمیشہ کے لیے توحید اس کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے. یہ ہے نتیجہ جو قرآن کریم نے نکالا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے انکار کے نتیجے میں جو ان کو توحید ملی, اس توحید کا نقشہ بھی قرآن کریم ہی نے کھینچا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے تعصبہم جمیعہم و قلوبہم شتا, کیسی بدنصیب توحید ان کو حاصل ہوئی کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک ہو گئے. انکار اور کفر اور ظلم کے نتیجے میں, دشمنی کے نتیجے میں یہ اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں, اور چونکہ نفرت کے نتیجے میں اکٹھے ہوئے ہیں خود نفرت کا شکار ہیں. محبت کے نتیجے میں اکٹھے نہیں ہوئے بلکہ نفرت کے نتیجے میں اس طرح اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہر دل پٹا ہوا ہے. اس قرآن کریم کے نے جو کسوٹی کھینچی پیش کی ہے, اس کسوٹی پر آپ اس قوم کو پرکھ کر دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ نہ صرف یہ کہ واقعتاً یہ اس وقت بھی پھٹے ہوئے تھے جب جماعت احمدیہ کو الگ کر کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کے نتیجے میں ایک وحدت کا اعلان کیا تھا, یعنی مذہبی لحاظ سے اس وقت بھی پھٹے ہوئے تھے, بلکہ اس کے بعد ہر دوسری جہت سے بھی پھٹنے لگے. کوئی ایک پہلو بھی پاکستانیوں کی شخصیت کا ایسا نہیں رہا جس میں پھر درزیں نہ پڑنی شروع ہوں, مزید رکھنے نہ پیدا ہونے شروع ہوئے, بکھرتے چلے جا رہے ہیں. اس سے شیشہ ٹوٹتا ہے تو کہتے ہیں کرچی کرچی ہو گیا. یہ تو بدنصیب ملک ہے جو کرچی کرچی ہوتا چلا جا رہا ہے. مذہبی وحدت کا تو یہ حال ہے کہ ہر فرقہ ایک دوسرے کے خلاف اناد میں دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے. جماعت احمدیہ کے خلاف جو ہر قسم کا گند صفاکانہ رنگ میں شائع کیا جاتا ہے اس کو ایک طرف چھوڑ دیجئے. کل ہی مجھے وہاں سے بعض اشتہارات ملے ہیں جو شیعوں کے خلاف ہیں, اور ایسی گندی زبان استعمال کی گئی ہے, ایسا خوفناک اشتعال جلایا گیا ہے شیعہ علماء کی تحریروں سے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ چیزیں پھیلیں تو نہایت خون ریز فسادات شروع ہو جائیں گے. اور وہ جو اعلان اشتہارات شائع کرنے والے ہیں معروف سنی علماء ہیں, یہ نہیں کہ کوئی مخفی اشتہارات ہیں, سب کو پتا ہے کون ایسی حرکتیں کر رہا ہے. صوبائی طور پر تقسیم ہوئی تھی اور ایک وقت ایسا تھا کہ ہم اس بات پر پریشان و فکر مند تھے کہ صوبائی تقسیمیں شروع ہو گئیں, اب صوبے خود تقسیم ہو رہے ہیں, شہر تقسیم ہونے لگے. کوئی ایک اختراق کی راہ ایسے نہیں ہے جو کسی جگہ جا کے بند ہو چکی ہو. کوئی رخ ایسا نہیں ہے اختراق کا جس کی کوئی آخری منزل ہو. ہر تفریق کے بعد ایک اور تفریق ہونی شروع ہو جاتی ہے. پہلے سندھ اور پنجاب کی تفریق تھی, پنجاب اور صوبہ سرحد کی تفریق تھی, بلوچستان کی اور پنجاب کی تفریق تھی. اب پنجاب بٹ چکا ہے بیچ میں سے, سندھ بٹ چکا ہے, کراچی بٹ چکا ہے, حیدرآباد بٹ چکا ہے, اور ان کے اندر مزید پھر رخنے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ جزا وہ جزا نہیں ہے جس قرآن کریم کی آیت بیان کرتی ہے, من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ وقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها, کہ دیکھو اگر واقعتاً تم نے طاغوت کا انکار کیا اور تمام طاغوتی طاقتوں سے تعلق توڑ لیا تو تم طغیانی میں نہیں بڑھو گے, تمہیں وحدت عطا کی جائے گی, تمہیں قوت عطا کی جائے گی, تمہارا تعلق خدا تعالیٰ سے ایسا پختہ ہو جائے گا کہ پھر اس کے ٹوٹنے کا کوئی سوال باقی نہیں رہے. یہ کیسا انکار تھا جس انکار نے اس قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا؟ کیا قرآن کریم کی اس آیت کے تابع انکار تھا؟ کیا قرآن کریم کی یہ پیشگوئی اور یہ وعدہ نعوذ باللہ جھوٹے نکلے؟ ہرگز نہیں. صاف ظاہر ہے کہ یہ ایمان کا انکار ہے اور طاغوت پر ایمان لانے کے مترادف بات ہوئی ہے. ورنہ خدا تعالیٰ تو ایسا نہ شکرہ نہیں, ایسا بے وفا نہیں کہ وہ قوم جو اس کی خاطر عظیم الشان اقدامات کر رہی ہو اور طاغوت کو مٹانے کے لیے کاروائیاں کر رہی ہو, اس قوم کو پکڑ کر اپنے سے تعلق توڑ کے طاغوت کے حوالے کر دے. اس وقت جو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا خلاصہ طغیانی ہے. اسی لیے میں نے وہ آیت آپ کو پڑھ کے سنائی تھی جس میں ثمود کا ذکر ہے, فہلکوا بالطاغیہ, वो अपनी सरकशी का ही शिकार होकर रह गए। वही सरकशी जो उन्होंने खुदा और खुदा वालों के खिलाफ इख्तियार की थी, वही उनके लिए वो तागिया बन गई जो हद से बढ़े हुए अजाब की सूरत में उनको हलाक कर गई, उनको दुनिया से मिटा दी। बस मैं ये नहीं कहता कि ये हमारी तमन्ना है कि ऐसा हो, मैं ये कह रहा हूं कि हमारा ये खौफ है कि ये कौम अगर ना समझी तो ऐसा ना हो जाए। आपको याद होगा कुछ चंद साल पहले मैंने खुतबात का एक सिलसिला शुरू किया जिसमें कुरान करीम के आयात की रोशनी में बताया कि इस कौम का रुख किस तरफ है और किस किस्म की सजाएं इनकी मुकद्दर मालूम होती हैं। उनमें एक ये मजमून भी था कि लोग लोगों के खिलाफ हो जाएंगे, हर शख्स एक दूसरे पर चढ़ दौड़ेगा और अमन दुनिया से मुल्क से उठ जाएगा। वो आप खुतबा दोबारा सुने या वो खुतबात सुने तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि किस तरह 1400 साल पहले जो कुरान करीम ने सरकश होने वाली कौमों के हालात बयान किए थे वो पाकिस्तान के हालात पर कितने दर्दनाक तौर पर साबित आ रहे हैं, इतलाक पा रहे हैं और इन पर साबित होते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, बड़ी गहरी फिक्र की बात है। जहां तक तमाम दुनिया की जमातों का ताल्लुक है, एक तो उनके लिए इस बात में ईमान की मजबूती का पहलू है, यानी ईमान अफरोज वाकया है एक पहलू से कि इन हालात को देखने के बाद दुनिया के पर्दे पर जहां भी कोई अहमदी बसता है वो एक लम्हा के लिए भी गुमान नहीं कर सकता कि नऊज़बिल्लाह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम झूठे थे। क्योंकि अगर आप नऊज़बिल्लाह झूठे थे तो कुरान करीम की आयत फिर बिल्कुल मुहम्मल और बेमानी होकर रह जाती है कि तागिया का के तागूत का इनकार करने वाले खुदा से मजबूत ताल्लुक कायम कर लिया करते हैं और एक वहदत में तब्दील हो जाया करते हैं। अगर हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम नऊज़बिल्लाह झूठे थे तो जिस कौम ने इस शिद्दत के साथ कौमी सतह पर पूरे कामिल गौर और उनके कहने के मुताबिक फिक्र और तदब्बुर के बाद एक सोचा समझा फैसला करते हुए इनकार किया है, उस कौम को जजा मिलनी चाहिए या सजा मिलनी चाहिए, यह सीधा सवाल। बस इतने बड़े अजीमुशान फैसला के बाद जो इनके इनके ध्यान इनके फिक्र के मुताबिक तागूत का कुल्लियतन कौमी सतह पर इनकार था, वो कैसा खुदा है जिसने इनको तागूत के हवाले कर दिया। अब ये देखना तो कोई किसी खास बसीरत की देखने के लिए तो किसी खास बसीरत की जरूरत नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान तागूत के हवाले है और अहमदियत के बड़े से बड़ा दुश्मन भी खुद यह कहता चला जा रहा है कि हां हम तागूती ताकतों के हवाले हो चुके हैं। कि किसने आपको तागूत के हवाले किया, किस खुदा ने, उस खुदा ने जिस पर आप ईमान लाए थे, जिसकी खातिर आपने नऊज बिल्ला तागूती ताकतों से ताल्लुक तोड़ा था। इसलिए यह ऐसी कती मंतक है, ऐसी यकीनी दलील है कि दुनिया के पर्दे पर जो अहमदी भी इन हालात का मुशाहदा करे और इसके पस मंजर में होने वाले वाकयात को निगाह में रखे उसका ईमान हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर ऐसा मुस्तकम हो जाएगा कि उसके मुतालिक ये कहा जा सकता है कि लन फिसाम अला। इन हालात को देखने के बाद दुनिया के पर्दे पर कोई अहमदी ऐसा नहीं जो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कड़े पर हाथ ना डाल दे, जो खुदा की रस्सी से बंधा हुआ है और फिर ये इकरार ना करे कि हाँ है खुदा, मैंने इस कड़े पर हाथ डाला और मुझे ये जजा मिल गई है कि लन फिसाम अला, ना अब ये कड़ा टूट सकता है ना मेरा इससे यह ताल्लुक टूट सकता है। लेकिन दूसरे पहलू से एक बहुत ही बड़ी इबरत भी इसमें है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इबरत इसमें यह है कि खुदा ताला ऐसी कौमों को फिर माफ नहीं किया करता जो हद से तजावुज कर देती है और नाम के लिहाज से उनका किसी से भी ताल्लुक हो उस ताल्लुक की फिर परवाह नहीं किया करता। बस जमात अहमदिया को चाहिए कि इस कड़े पर हाथ डालने के बाद फिर कभी इसे बेवफाई न करे और मुसलसल अपनी जात पर निगरान रहे ہم میں سے ہر شخص بحیثیت شخص، ہر جماعت بحیثیت جماعت، ہر تنظیم بحیثیت تنظیم، ہر گھر والا بحیثیت گھر کے مالک کے، ہر عورت بحیثیت ماں کے یا بہن کے یا اور اپنے تعلقات کے دائرے میں اس بات پر نگرانی کرے کہ ہم میں کسی قسم کی طغیانی کے آثار نہ پیدا ہونے شروع ہو جائیں۔ طغیانی کا جو مضمون ہے یہ اپنی ذات میں ایک بہت ہی واضح تصویر پیش کرتا ہے۔ طغیانی یوں ہی تو نہیں آ جا کرتی اچانک، اس سے پہلے آثار پیدا ہوتے ہیں، لہریں اٹھتی ہیں ہواؤں میں، ایک ہواؤں کے مزاج بگڑنے لگتے ہیں۔ دیکھنے والے کو خواہ موسم والوں نے پیش خبری کی ہو یا نہ کی ہو اندازہ ہو جایا کرتا ہے، پرندوں کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے، کتوں کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے، وہ بھی بے چین ہوتے ہیں، بھونکنے لگتے ہیں، کوے کائیں کائیں کرنے لگتے ہیں، اور جو بعض بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی بیماریوں کی علامتیں ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک تجربہ آج سے 8-10 سال پہلے کیا گیا، ایک بچی کو موسم بگڑنے پر دمے کی تکلیف ہو جایا کرتی تھی، اور اس کا ڈاکٹروں نے جب تفصیل سے جائزہ لیا تو اس بات کو یہ بات دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دنیا کا کوئی آلہ بھی ابھی موسم کی تبدیلی کا حال جانچ نہیں سکتا تھا، کوئی علامت نہیں پکڑ سکتا تھا، لیکن اس کی بیماری اس علامت کو پکڑ لیا کرتی تھی، اور جب وہ بیماری کے آثار ظاہر ہوتے تھے تو لازماً موسم میں وہی تبدیلی پیدا ہوتی تھی جو اس تبدیلی سے پہلے وہ بیماری اس کو پکڑ لیتی تھی۔ تو خدا تعالیٰ نے تو کانشیسلی یعنی باشعور طور پر بھی اور غیر شعوری طور پر بھی انسان کے اندر یہ طاقتیں پیدا فرمائی ہیں کہ وہ حالات کا جائزہ لے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ گناہ جڑ پکڑ رہے ہوں، طغیانیاں سر اٹھا رہی ہوں آہستہ آہستہ، اور کسی صاحب بصیرت کو، کسی آنکھوں والے کو کچھ سم کچھ دکھائی نہ دے؟ جو خاندان ہلاک ہوتے ہیں، جن کی بچیاں آزاد ہو کے گھروں سے نکل جاتی ہیں، جو وہ خاندان جن کی اولادیں ان کے لیے کسی نہ کسی طرح ذلت کا موجب بنتی ہیں، ان کا یہ کہنا کہ اچانک یہ ہو گیا ہم بے بس ہیں، بالکل جھوٹ۔ طغیانی کا مضمون ہر جگہ بالکل اسی طرح صادق آتا ہے جس طرح بیرونی دنیا میں صادق آتا ہے۔ ایک دن میں طغیانی نہیں ہوا کرتی، اور خدا تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ہم مہلت دیتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ حدوں سے تجاوز کر جاؤ، یہ بتاتا ہے کہ بہت لمبا عرصہ ان چیزوں کے پیدا ہونے اور اپنے پایہ تکمیل تک پہنچنے میں لگتا ہے۔ بس یہ کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا کسی کے لیے کہ جی ہم اچانک پکڑے گئے۔ چھوٹے بچے جب سکول جاتے ہیں اور واپس آ کے کچھ حرکتیں کرتے ہیں، ہر صاحب بصیرت کے لیے اس میں ایک انتباہ ہوتا ہے، اسی وقت وہ پہچان سکتا ہے کہ اس بچے کا رخ کس طرف ہو چکا ہے۔ چنانچہ بعض مائیں جو ذہین ہیں اور ان باتوں کا خیال کرتی ہیں، بعض دفعہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے 2-2-3-3 سال کے میرے ساتھ میرے پاس لے کے آئی ہیں کہ اس میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے، جب ٹیلی ویژن دیکھتا ہے تو یہ حرکت کرتا ہے، جب کنڈر گارٹن جاتا ہے تو یہ حرکت کرتا ہے، اور ہمیں فکر پیدا ہو گئی ہے۔ وہ بالکل معمولی سی بات ہوتی ہے، اور میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کیسی پاکیزہ اور کیسی اعلیٰ اور کیسی ذہین مائیں خدا تعالیٰ نے ہم یہ تو بخشی ہیں۔ پھر ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ یہ طریقے اختیار کریں، یہ کریں۔ چنانچہ یہی انگلستان میں ایسی ایک ماں اپنے بچے کو لے کے آئی کہ یہ حرکت کرتا ہے، مجھے اس سے بڑی فکر پیدا ہو گئی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا، اس کے بعد دوبارہ پھر چند مہینے یا سال کے بعد وہ خاندان آیا اور انہوں نے بتایا کہ اللہ کے فضل سے اب ہمیں تسلی ہو گئی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جرمنی سے ایک خاتون کا خط آیا کہ میری بچی اس عمر کی ہے، اس نے یہ بات شروع کر دی ہے، میں بڑی پریشان ہوں۔ تو وہ ذہین قومیں جنہوں نے لمبے فاصلے طے کرنے ہیں، جن کا کام ایک نسل سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ نسل بعد نسل پھیلا ہوا ہے، انہیں لازماً اسی طرح صاحب بصیرت ہونا ہوگا، انہیں لازماً اسی طرح حساس بننا ہوگا۔ جب طغیانیاں زور مار جائیں، پکڑ جائیں، تو پھر ان کے سامنے کوئی پیش نہیں جا سکتا۔ بڑی سی بڑی قومیں بھی ان کے سامنے بالکل بے حقیقت ہو کے رہ جایا کرتی. اب یہ چھوٹے سے طوفان آئے ہیں انگلستان میں, آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کتنی بڑی عظیم شان طاقت ہے انگلستان کی, یعنی گئی گزری ہونے کے باوجود ابھی غریب ملکوں کے مقابل پر بہت ہی بڑی ایک طاقت ہے, بہت منظم ہے, ہر قسم کے سامان ان کو مہیا ہیں, لیکن ہواؤں کے سامنے اور بارش کے سامنے اس طرح بے بس ہو گئے کہ کوئی بھی پیش نہیں جاتی. جس طرح پاکستان کے جھونپڑیوں والے بے بس ہو جایا کرتے ہیں, اسی طرح یہ بڑی بڑی مضبوط عمارتوں والے بے بس ہو کے رہ گئے. وہاں یونائٹڈ اسٹیٹس میں یعنی امریکہ میں بعض اچانک آنے والے خوفناک طوفان ہیں, اچانک ان معنوں میں کہ جب وہ پہنچتے ہیں ساحل تک تو بڑی تیزی کے ساتھ وہ شدت اختیار کرتے ہیں, مگر ان معنوں میں نہیں کہ وہ بنتے ہی وہیں ہیں. سینکڑوں میل پہلے, بعض دفعہ مہینوں پہلوں سے وہ پرورش پا رہے ہوتے ہیں, وہ آثار بن رہے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ پہنچتے ہیں کنارے تک اور کسی شہر پر کسی ساحلی قصبے پر حملہ کرتے ہیں تو وہ طوفان اس طرح ہیں جیسے بالکل اچانک پیدا ہوئے ہیں. ان کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ بعض دفعہ مضبوط چھتیں اچانک اڑ جاتی ہیں, کاریں کئی کئی فٹ بلندی تک اٹھ کے پھر گرتی ہیں, اچانک انسان بیٹھا کھڑا ہوا ایک دم بگولے کی طرح ہوا میں اڑ جاتا ہے اور پھر سینکڑوں فٹ کی بلندی سے گرتا ہے. بڑے بڑے مضبوط گرڈر, بڑے بڑے بھاری کنکریٹ کے تودے کے تودے یوں ہوا میں اڑ جاتے ہیں جس طرح چھوٹے سے کنکر کو انسان اچھال دے. اس وقت انسان کی کیا پیش جا سکتی ہے؟ قرآن کریم نے بہت خوبصورت نقشہ پھینچا ہے, تغل فلم لما تغل ما, ان کو طاغیہ نے پکڑ لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا عذاب جس کے سامنے انسان بالکل بے بس اور بے اختیار ہو کے رہے. بس جب یہ طاغیہ بنتی ہے اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکتے. جب آپ کے کسی بچے میں, آپ کے کسی عزیز میں یہ بغاوت اپنا زور مار چکی ہوتی ہے اور وہ اپنا سر اٹھا لیتا ہے, پھر آپ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ اس کو سنبھال سکتے. پھر رونے اور حسرت کے سوا اور کوئی چارہ باقی نہیں رہتا. ہاں, دعا کے ذریعے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ غیر معمولی تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے, اور دعا کے ذریعے ہر طغیانی پر بھی فتح پائی جا سکتی. دیکھیں حضرت نوح بھی تو اسی طغیانی کا شکار تھے, لیکن کس طرح خدا تعالیٰ نے آپ کو اس طغیانی پر فتح عطا فرما دی. بس یہ ایک الگ مضمون ہے, لیکن عام حالات میں انسان جب سرکشی اپنی انتہا کو پہنچے تو پھر بے بس ہو جایا کرتا ہے. اس لیے آپ اپنی نفس, خصوصاً وہ لوگ جو مغربی ممالک میں رہتے ہیں, اور وہ لوگ بھی جو آج کل بدقسمتی سے ایسے تیسری دنیا کے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں نام کی مذہبی قدریں رہ گئی ہیں لیکن ہر لحاظ سے ہر بدی زور مار چکی ہے, ان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو, اپنے گرد و پیش کو, اپنے ماحول کو, اپنے عزیزوں کو ہمیشہ باریک نظر سے دیکھیں, اور آثار جب پیدا ہو رہے ہوں اس وقت ان آثار سے نپٹنے کے سامان کریں. ان آثار سے نپٹنے کے سامان میں دعا بھی شامل ہے, اور اس وقت کی دعا زیادہ مؤثر ہوگی. پھر دوسرے ذرائع دعا کے لیے لکھنا, جماعت کے نظام سے تعلق جوڑنا اور ہر قسم کی کوششیں کرنا, جبکہ ابھی بیماری سر اٹھا رہی ہے, جب کینسر بن چکی ہو, جب اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہو تو پھر تو کچھ پیش نہیں جا سکتی. چنانچہ کینسر بھی دراصل اسی طاغیہ کی ایک شکل ہے, وہ بیماری جو بے قابو ہو جائے, جو سرکش ہو جائے, جو نظام کو قبول کرنے سے انکار کر دے. بس جماعتوں میں بھی جہاں جہاں ایسے لوگ پیدا ہوں جو ایسے وسوسے پھونکتے ہیں جو بالآخر نظام کے خلاف بغاوت پر منتج ہوتے ہیں, ان کی بھی نگرانی کریں اور وقت پر انہیں سمجھائیں. معمولی کوششوں سے بھی ابتدا میں چیزوں پر قابو پایا جا سکتا ہے. بس عبرت بھی ہے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے, اور ساری دنیا کی جماعت کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اس سے سبق سیکھنا چاہیے, اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ کبھی بھی جماعت احمدیہ کو اس انجام تک نہ پہنچائے کہ اس کے نفس کی طاغیہ اس پر قابو پا لے اور پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے قدرت اس سے بیرونی تعویہ کے ذریعے انتقام لیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں راہ راست اور پر قائم رکھے اور وہ توازن اختیار کرنے کی توفیق بخشے جو اسلامی تعلیمات کی روح ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.